بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 دسمبر 2006، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا پیغام نوع انسانیت کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، حافظ عاقب سعید صاحب کا یہ خطاب اس سلسلہ خطابات کا چوتھا حصہ ہے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی ظلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے ایک مضمون جاری ہے، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس مضمون کا عنوان معین کیا تھا کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، پوری نوع انسانی کے لیے خالق کا پیغام ہے. اس کا کلام کیا ہے؟ اس کا میسج ہے، اس کا کلام ہدایت، اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. کیا پیغام ہے، مین تھیم کیا ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورے قرآن مجید میں اللہ کی وہ ہدایت اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے لیے ضروری ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی. لیکن یہ کہ اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں، کم سے کم ہم وہ تو سمجھیں. اس لیے کہ عام طور پر قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے سنتے ہیں. چنانچہ اصل پیغام سے، اصل میسج سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پیغام ہمارے سامنے آئے. سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی پہلی سورت شمار ہوتی ہے، بلکہ پہلے پارے کا عنوان الف لام میم ہے. سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے لیے تمہید ہے، مقدمے کی ہے. اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، اس پر پھر بات ہوگی کبھی. اس پہلی ہی صورت میں یوں سمجھیے کہ اس پیغام کا ایک خلاصہ اللہ تعالی نے دے دیا. چنانچہ تیسرے رکوع میں پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری نوع انسانی کو جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا خلاصہ پانچ آیات میں آیا یہاں پر. اور اس کو جو ہم سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کو پہچان کر اس کی غلامی اختیار کرنے کی دعوت ہے. وہ آقا ہے, اس کو پہچانو, وہی رازق ہے, وہی خالق ہے, اسی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, تمہاری ضروریات کا تمام سامان اسی زمین کے اندر رکھ دیا, تمہاری زندگی کی ضروریات بھی ہیں اس میں, اور روحانی ضروریات کے لیے اللہ نے پھر آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا. اور وہ آسمانی ہدایت اب قرآن کی شکل میں ہے, چنانچہ اس پر بھی ایمان لاؤ. رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر شخص پر الگ الگ وحی نازل کرے, اس نے اپنا ایک نظام بنایا ہے. انسانوں کو پیدا بھی اس نے کیا, یہ پورا نظام اس کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ بھی اس نے خود جاری فرمایا, وہ نظام بھی اسی کا تشکیل کرتا ہے. ہاں, اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہی تو اللہ کی ہے, لیکن کس کی زبان سے تم سن رہے ہو؟ لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور پر نازل نہیں ہو رہا. وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں, جو رسول ہیں, جنہیں اللہ نے مقام رسالت پر سرفراز فرمایا ہے, وہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, مجھ پر نازل ہوا ہے. تمہیں شک ہے تو ایسا کلام تم بھی پیش کر دو. پہلا نقطہ, ایمان باللہ اور اس کی توحید. دوسرا نقطہ, رسالت. اس خالق نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ ہدایت جاری فرمایا, آسمان سے وحی, اس کا ایک نظام بنایا. اس نظام کا ذکر سورہ حج میں ہے, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالی فرشتوں میں سے بھی ایک رسول کا انتخاب فرماتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچتا ہے, عام انسانوں تک پہنچتا ہے دو واسطوں سے. پہلا واسطہ یا پہلا لنک, رسول بشر, رسول ملک, اور وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ پیغام لے کر آتے رہے ہیں ہر دور میں انسانوں میں سے جس کا انتخاب ہوتا ہے رسول کے طور پر, انتخاب کرنے والا بھی اللہ ہے. اس کے ذریعے پھر نو انسانی تک, اس کی قوم تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچتا رہا. یہ سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے 1400 برس پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب تمہیں اگر کوئی شک ہے تو اس کا بڑا سادہ سا علاج ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیا, تو لے آؤ اس جیسا کوئی کلام, 10 سورتیں لے آؤ, ایک ہی سورت بنا کر لے آؤ, سب جمع ہو جائے, جنات اور انسان مل کر زور لگا لیں, اس جیسی, اس کلام کے مقابلے کی کوئی ایک سورت, 3 آیتوں پر مشتمل ایک سورت بھی نہیں لا سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سا, انسانی کلام نہیں ہے یہ, اللہ کی طرف سے ہے. جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں وہ حق ہے. چنانچہ اس پر ایمان لاؤ, رسالت پر. یہ جو انسٹیٹیوشن آف پروفٹ ہڈ ہے, رسالت کا ادارہ, اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا, یہ رسالت کی کھڑکی بند کر دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دین مکمل ہو گیا, ہدایت مکمل ہو گئی, قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اب کوئی نئے اور نبی اور رسول نہیں آئے گا, قیامت تک یہ کتاب زندہ رہے گی, محفوظ ہے, مقصد حاصل ہو گیا. اس کو مانو, اس آسمانی ہدایت کو, اس لیے بھی کہ جو تمہارے وجود سے متعلق اصل سوالات ہیں اس کائنات کے, الٹیمیٹ کوسچنز, کائنات کی حقیقت کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے, میں کون ہوں, میری زندگی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے، میرا آغاز کیا تھا، میرا انجام کیا ہے، موت کے بعد بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، کوئی زندگی کا تسلسل ہے یا نہیں، ان کا ثواب، ان سوالوں کا جواب تمہارے حواس خمسہ کی مدد سے تم نہیں حاصل کر سکتے، اپنی محض اس عقل کے بل پر حاصل نہیں کر سکتے. فطرت میں اشارے موجود ہیں، وہ اشارے تمہیں حقیقت کے قریب پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا حتمی کامل تسلی بخش تشفی بخش جواب صرف اور صرف آسمانی ہدایت ہی سے ملتا ہے، تمہاری ضرورت ہے، لہذا اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ. اب اس کے بعد ہے تیسرا نقطہ، انسانوں کے نام جو پیغام ہے اللہ کا، اس کا تیسرا اور اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اعتبار سے وہ اہم ترین ہے. دیکھیے، خالق کو پہچان لیا، مان لیا، وہی رازق ہے، ہماری تمام ضروریات وہی پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے یہ سمجھا کہ میں بھی دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوں، جیسے گدھے گھوڑے ہیں، ذرا ایوالو قسم کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے، اور اس ذہنی صلاحیت کا استعمال یہ ہے کہ میں دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے پر گزاروں، آرگنائز طریقے سے گزاروں، دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھاؤں، اس دنیا کو انجوائےفل بناؤں، تو ایک بہت اہم حقیقت کو میں فراموش کر رہا ہوں. وہ اہم پیغام، اس آسمانی ہدایت کا جو اہم ترین پیغام ہے، اس کے حوالے سے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سفر حیات تمہارا موت پر ختم نہیں ہوگا. جس طرح گدھے گھوڑے اور کتا اور بلی اس اپنی حیات پوری کر کے ختم ہوئے، تمہارا معاملہ یہ نہیں، بلکہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. یہ اطلاع کہاں سے مل رہی ہے؟ جس کو ہم نے اپنا خالق مان لیا، جس کے کلام کے آگے ہماری عقل عاجز آ گئی، ہم نے تسلیم کیا کہ اللہ کا کلام، جس کی گواہی ہماری فطرت نے دی کہ ہاں یہی ہے، حق ہے، دل کو لگتی بات ہے، یہ کلام بھی اللہ کا اور جو کچھ ہے یہ حق ہے، تو پھر اسی اللہ کا پیغام سن لو کہ یہ زندگی جس سے تم اس وقت گزر رہے ہو، یہ اصل زندگی نہیں ہے، کل زندگی نہیں ہے، سفر حیات کا خاتمہ یہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ زندگی تو متاع الغرور ہے، اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. وہ دار آخرت جو موت کی سرحد کے پار ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں ہی پر دنیا اس دار میں داخل ہو جائے اور ہمیں یہاں تجربہ ہو کہ یہ شخص یہاں سے نکل کر اب دوسرے عالم میں پہنچ گیا، نہیں، وہ اب غیب کا معاملہ ہے، بیچ میں موت کی دیوار حائل ہے، برزخ کا وقفہ حائل ہے. اور جس خالق نے تمہیں پہلے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں تو مانتے ہو نا کہ میں زندہ ہوں اور میں اپنا خالق خود نہیں ہوں، کوئی ہے میرا خالق، وہی خالق اپنا فیصلہ سنا رہا ہے کہ وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرے گا، اور وہ زندگی جو ہوگی وہ پھر ابدی ہوگی، لا متناہی ہوگی. وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ اعادہ کرے گا. وہاں جو زندگی تمہیں ملے گی وہ دو اعتبار سے یہاں سے بہتر ہوگی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، قرآن مجید کہتا ہے آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. ہمیں اس دنیا کا تو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر شخص کو جانا ہے، سو برس بھی جی لے گا. ابھی کل پرسوں اخبار میں تھا کہ دو صدیاں دیکھنے والا شخص جو ہے 115 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. مستقل قیام نہیں ہے, جانا ہے یہاں سے. 100 سال عمر ہو جائے, 1000 سال ہو جائے, ایک زمانے میں انسان کی عمر ہوتی تھی 1000 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے وہ اپنی قوم میں 950 برس تک رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. تورات کے مطابق حضرت آدم کی عمر 1000 برس تھی, وہ دور تھا. لیکن کیا ہمیشہ رہ گئے؟ جانا تو ہے. اب کا ہمیشہ باقی رہنے والی وہ زندگی ہے, یہ عارضی ہے, ناپائیدار ہے. اور نمبر دو, خیر بھی بہتر بھی ہے نوعیت کے اعتبار سے. یہاں کی زندگی, اس میں بڑی سی بہت لمیٹیشنز ہیں. وہاں کی زندگی جو عطا ہوگی وہ نوعیت کے اعتبار سے اس کی کوالٹی اور ہوگی, لیکن اس کا نتیجہ دو طرف سے ظاہر ہوگا. جنہیں انعامات ملیں گے وہ انعامات سے جو فائدہ اٹھا سکیں گے وہ دنیا میں نہیں اٹھا سکتے اتنا. وہ انعامات بھی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بہت عمدہ ہوں, اور جس کو سزا ملے گی وہ سزا بھی بہت سخت ہوگی اور اس کی اذیت بھی بہت زیادہ ہوگی. یہ دو دھاری تلوار ہے. یہاں پر تو ایک آدمی کو آپ ٹارچر کرتے رہیں, سزا دیتے رہیں, سخت ترین سزا بھی دیں گے, ایک امید ہے کہ موت تو آ کر اسے بچا لے گی. بالآخر موت بعض اوقات نجات دہندہ بن کر آتی ہے. کوئی شخص ہے کسی کینسر میں اور شدید پین میں ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شاید موت ہی اس کے لیے رحمت ہے. لیکن وہاں کیا معاملہ ہے؟ وہاں جو اللہ کے ہاں ناکام قرار پائے اور پھر انہیں اللہ کی طرف سے سزا مل گئی جہنم کی شکل میں, وہ فریاد کریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا قصہ چکا دے. موت کی دہائی دیں گے, موت ہی آ جائے ہمارا خاتمہ ہو جائے. وما ہوا بمیت, موت نہیں آئے گی. ویاتیہ الموت من کل مکان, محسوس ہوگا کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے, لیکن موت آ کر ان کے لیے نجات کا سامان نہیں کرے گی. انہیں مسلسل اس عذاب سے اور اس کی شدت کو برداشت کرنا ہے, اسے گزرنا. والآخرت خیر وابقا. چنانچہ ایک بات اور جان لو, وہاں یہ دو ہی انجام ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک جنت اور ایک جہنم. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہوگا, بین بین نہیں ہوگا, بلکہ یا تو اعلیٰ ترین نعمتوں کے حقدار قرار پاؤ گے یا بدترین سزا, بیچ کا کوئی معاملہ نہیں. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. جنت کن کو ملے گی؟ ایک جملے میں کہا جائے, جو اس آسمانی ہدایت کو, اور اب آسمانی ہدایت کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے, محفوظ, ہر اعتبار سے مکمل. جو اس کو مانے, اس پر ایمان لائے اور رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھے, اس کے تابع کر دے, ان کے لیے وہ جنت ہے وہاں. اور جو لوگ اس آسمانی ہدایت کا انکار کریں, اور یہ انکار دو طرح سے ہو سکتا ہے, ایک قولی انکار ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں اس قرآن کو کہ اللہ کا کلام ہے, وہ بھی جہنم رسید ہوں گے. ایک عملی انکار ہوتا ہے, زبان سے مانتے ہیں عملاً انکار کر رہے ہیں, اس ہدایت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی نفسانی خواہشات ہی کے رستے میں اس پوری گزر رہی ہے، من پسند کی زندگی گزاری جا رہی ہے، اس آسمانی ہدایت کو عملاً نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ لوگ ہیں جو ناکام ہوں گے. اس یہ ہے اصل میں اللہ کے پیغام کا یا قرآن کے پیغام کا تیسرا اور انتہائی اہم نقطہ، توحید، رسالت اور اس کے بعد آخرت. یہی تین ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ. یہ پیغام قرآن مجید میں تانے بانے کی طرح ہر جگہ آپ کو ملے، اس کثرت سے ریپیٹڈلی مختلف پیرایہ بیان میں. مکی صورتوں کا تو اصل موضوع ہی یہ ہے، اس میں تو بہت ہی تفصیل سے جنت اور دوزخ کے احوال، جسے ہمارے دانش پر سمجھتے ہیں کہ یہ خالی دھمکی ہے، کوئی حقیقت نہیں، کوئی بات نہیں. کل سوف تعلمون، بہت جلدی تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی. کتنے دن جی لو گے اس دنیا میں؟ موت آئے گی، بہت سے پردے اس وقت اٹھ جائیں گے. تم کل سوف تعلمون. بہرحال قرآن مجید تو بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ، ریپیٹڈلی بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے. مدنی قرآن میں بھی اس کا حوالہ بہت آپ کو ملے گا، زیادہ تفاصیل نہیں، لیکن بار بار آخرت کا ذکر، جنت اور دوزخ کا ذکر. گویا ہر صفحے پر قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو. دونوں انداز قرآن نے اختیار کیے ہیں، ترغیبی اور ترہیبی. ایک ہوتا رغبت دلانے والا، بشارت دینے والا، اور ایک ہوتا وارننگ کا انداز، دھمکی کا انداز. چنانچہ اس مقام پر سورہ بقرہ کی آیات میں پہلے وارننگ ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر اس قرآن کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انہی کے لیے جو اس آسمانی ہدایت کا انکار کرے. یہ ہے ترہیبی انداز، دھمکی کا انداز، وارننگ کا انداز. اور آخرت کے بیان میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہی انداز ہے. البتہ ترغیبی بھی ہے، رغبت دلانا، شوق دلانا. چنانچہ اگلی آیت کیا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس آیت کا ترجمہ تو میں نے کیا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا. یہ آخرت کا موضوع قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو اس آسمانی ہدایت کو مان لیں اور اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق کر دیں. اے نبی، انہیں بشارت دے دیجیے، ان کے لیے خوشخبری ہے، نوید. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. یہ جنتوں کی بشارت ہے. چنانچہ ہر نبی جو ہے مبشر اور منذر بن کر آتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. جو اس آسمانی ہدایت کو نہیں مانیں گے، انہیں وارننگ کر، دھمکی، تنبیہ، اور جو مان لے ان کے لیے بشارت ہی بشارت، خوشخبری سنانے والا. تو یہ دونوں انداز ہیں، لیکن مکی صورتوں میں زیادہ انداز جو ہے وہ انذار کا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے اس حقیقت پر کہ تمام انسان، پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے اور ناکامی سے دوچار ہونے والے ہیں، چونکانے کا انداز، اور اس میں انذار ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اس خسارے سے، اس تباہی سے. القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ چونکانے کا انداز اور خبردار کرنے کا انداز، وہ حتمی اور قطعی اور یقینی شے. قرآن مجید اس کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اب شدنی ہے، لازمی ہے، اٹل حقیقت ہے، اتنی اٹل کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جب ہوتا ہے آخرت کے احوال کا تو صیغہ ماضی میں ہوتا ہے. یوں نہیں فرمایا جاتا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ ہوا ایسے ہوا، وہ جنت میں گئے وہ دوزخ میں گئے، صیغہ ماضی، اس لیے کہ جو چیز ہو چکی ہو اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہوتا، ہماری نفسیات یہ ہے، لیکن آنے والی چیز کے بارے میں ہم شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں. تو قرآن مجید جب بھی ذکر کرتا ہے آخرت کا اور جنت و دوزخ کا تو ماضی کے سیدھے، کوئی وسوسہ نہ آئے کہ اس کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، یہ اتنا ہی یقینی ہے جیسے گزرے ہوئے واقعات. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اذا الشمس كورت، خاص طور پر قیامت کے احوال، اس کا جو نقشہ کھینچتا ہے قرآن چونکانے کا، خبردار کرنے کا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، جب سور میں پھونکا جائے گا آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے اس پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. وَكُلُّ نَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب آئیں گے سر جھکائے ہوئے، کوئی وہاں سے مس نہیں ہو سکے گا، کوشش کرے کہ میں کھسک جاؤں. كَلَّا لَا وَزَرْ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہی انسان جو کہتا ہے کہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم نہیں مانتے کسی آخرت کو، اس دن پکارے گا کہ کوئی ہے پناہ کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ، مفر، کوئی راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی مقام، کوئی موقع ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی نہیں آ سکتا، کھسک سکتا اور غائب ہو سکتا. اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے حوالے سے کہ واللہ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، قسم ہے اس اللہ کی کہ تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اسی طرح ایک رات کو موت کی نیند سو جاؤ. ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور پھر قسم ہے اللہ کی کہ تم لازمن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہو. لیکن وہ آنکھ کہاں کھلے گی؟ میدان حشر میں، جس کا نقشہ ہے سورہ یاسین میں، ہم بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ سورت بڑی عزیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی مفہوم پر بھی غور کیا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اب یہاں بھی قالو ہے، صیغہ ماضی کا ہے، انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری شامت کی، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری آرام گاہوں سے، هذا ما وعد الرحمن، اوہو یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان، اب 14 طبق روشن ہو جائیں. وصدق المرسلون، اللہ کے رسول جو خبر لائے تھے وہ تو سچی تھی، سچی نکلی. ہم اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑاتے رہے، اس کا تمسخر کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، جسم جو ہے ایک ایک سل تحلیل ہو جائے گا، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی انہونی بات ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، ناممکن، بعید از قیاس، لیکن اس دن حقیقت بن کر وہ ساری چیز سامنے ہوگی. یہ ہے وہ تیسرا پیغام. جیسے میں نے عرض کیا، آخرت پر ایمان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے، آسمانی ہدایت جس کو ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے. اس کی صداقت کی گواہی ہماری فطرت دیتی ہے جب ہم اسے غور سے پڑھتے ہیں. تبھی تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے سرداران قریش کہ کہیں یہ جادو اثر کلام کان سے گزر کر دل تک نہ پہنچ جائے. انہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر تاثیر ہے. جو سن لیتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو میری فطرت کی پکار ہے. چنانچہ اصل بنیاد تو یہ ہے، اس اللہ نے کہہ دیا اور فطرت انسان کی مانتی ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ میں تمہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا. پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے کا فیصلہ اسی کا تھا، ہمارے کسی ارادے اور فیصلے کو یا چوائس کو کوئی دخل نہیں، اور آئندہ بھی نہیں ہوگا، فیصلہ اسی کا. اور جب وہ اتنی قطعیت اور حتمیت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ قسم کھا کے کہتا، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں تمہارے سارے اعتراضات بے بنیاد ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا اس نے، جن کی صداقت کا لوہا تم بھی مانتے ہو، الصادق اور الامین کا خطاب تم ہی نے دیا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی کہہ دیجئے، قسم ہے مجھے میرے رب کی، تم لازمن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور جو عمل تم نے کیے وہ سب تمہارے سامنے لے آئے جائیں گے. وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز آ گیا، تھک گیا، اس کی جو خلاقی صلاحیت ہے، تخلیقی صلاحیت ہے، اس کے سوتے خشک ہو گئے؟ یہاں تک کہا گیا کہ پہلی بار کا پیدا کرنا آسان ہے، مشکل ہے یا دوسری بار کا؟ یہ تو تم بھی مانتے، اللہ کے لیے تو کوئی شے بھی مشکل نہیں ہے، تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتا، جس اللہ کی خلاقی کے یہ نمونے تم دیکھ رہے ہو، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ عاجز ہو. یہ تو ہے اصل بنیاد، اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا. لیکن انسانی فطرت میں بھی ایک بنیاد موجود ہے. انسانی فطرت بھی تقاضا کرتی ہے ایک اور عالم ہونا چاہیے، اور ہمارا دین دین فطرت ہے، اور اس کے لیے جو اندر بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفس لوامہ، جسے قرآن نے کہا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ ضمیر انسان کا، کانشنس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بات کا تقاضا کرتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، مکافات عمل، خیر اور شر کا ایک تصور اندر ہے، ایک میزان نصب ہے، وہ آدمی کو بتاتی ہے اندر سے کہ یہ کام تم نے ٹھیک کیا، بہت شاباش ملتی ہے، یہ کام غلط کیا، اگرچہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، تمہارے دلائل کے آگے جو ہے ان کے منہ بند ہو گئے، لیکن تمہیں تو معلوم ہے اندر سے کہ کام تم نے غلط کیا، کسی کا حق تم نے چھینا ہے، اور عدالت میں جا کے تم نے ایسے وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں کہ اس نے عدالت میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن اندر کی عدالت تو بتا رہی ہے کام غلط. تم نے اپنے نفسانی خواہشات پر لگام دی ہے، دوسروں کے لیے ایثار کر رہے ہو، خود فقر و فاقے کی حالت میں ہو، لیکن اپنے دو لقموں میں سے ایک لقمہ فقیر کو دیا ہے. دیکھنے والے کہیں گے کہ تم نے اپنا نقصان کیا، لیکن اندر سے شاباش مل رہی ہے، بہت بڑا کار خیر. جو اندر سے سکون حاصل ہو رہا ہے اس کا کوئی بدل نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ایک حقیقت ہے اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہے ضمیر ہے، عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اس ضمیر کے فیصلوں کے مطابق دنیا میں نتائج نہیں نکلتے، بلکہ اکثر اس کے بالکل برعکس نکل رہے ہیں. جو شخص ضمیر کی آواز کو نظر انداز کرتا رہے، خیر اور شر کی تمیز مٹا دے، اور خود غرضی کے لیے وہ ہر طرف ہاتھ مار رہا ہو، دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے، خون چوس رہا ہے، دنیا میں پھل پھول رہا ہے، عزت بھی اسی کی ہے، حیثیت بھی اسی کی ہے، سفارش بھی اس کی چلتی ہے، عدالت سے وہی ہے جو باعزت بری بھی ہو جاتا ہے، وہی ہے جن کی نسلیں جو ہیں وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو رہے ہیں. یہ دنیا تو ان کے لیے ہے. اور جو ضمیر کی آواز پہ کان دھرے اور اس کے فیصلوں کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے قافیہ حیات تنگ ہو جائے گا، وہ اجنبی بن جائے گا. فیصلہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. انسانی عقل تقاضا کرتی ہے کہ جو اس کے مطابق چلنے والے ہیں انہیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، بھرپور بہترین. اور جو انسانیت پر ظلم ڈھانے والے، استحصال کرنے والے، ان کا خون چوسنے والے ہیں، انہیں بدترین سزا ملے. عقل تقاضا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ ہے، اس کو قرآن نے بنیاد بنایا آخرت کی، کہ عالم اگر آخرت نہیں ہے تو یہ دنیا عبث ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے، لا یعنی. پھر ان لوگوں کا تصور صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے دیوتاؤں نے اپنے کھیل کے لیے، تفریح کے لیے پیدا کی. ظاہر بات ہے کہ اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اس کو پیدا کرنے والا الحکیم ہے، علا کل شیء قدیر ہے، العدل ہے، اور اس نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک درخت کا پتا، ایک گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں ہے اس کائنات میں. انسانی زندگی بے مقصد اور بیکار ہوگی؟ آخرت کا تصور ہٹا دیں تو واقعی بے مقصد قرار پائے. با مقصد تبھی بنتی ہے جب آخرت کا تصور ساتھ ہو. لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے اور بہت اس کے پیچھے وزن ہے کہ وہ کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے، لیکن فطرت سلیمہ پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے. اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو اپنی گفتگو میں جو انہوں نے موت کے وقت جو وصیت کی اپنے بیٹے کو، اس میں یہ بات بھی شامل تھی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. جنت اور دوزخ کا اس طرح کا تصور ان کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو آسمانی ہدایت سے ملتا ہے، لیکن فطرت تو اپنی سلامتی پر قائم تھی. اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور چاہے زمین کے پیٹ میں گھس کر یا آسمان کی پہنائیوں میں چھپ کر کیا گیا ہو، یاد رکھو اللہ اسے لے آئے گا، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں تحلیل ہو جائے، اس کا نتیجہ کسی اور عالم میں نکل کے رہے گا، وہ سامنے آنے کی بات لازماً آ کر رہے گا. یہ فطرت انسانی کی گواہی ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ جو انسانی فطرت کی ترجمانی ہے، ایک شخص عقل و فطرت کی رہنمائی میں توحید تک بھی پہنچتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی وہی ہے. وہ دن جب آئے گا جس میں فیصلے حق کے مطابق ہوں گے، عدل کے ساتھ ہوں گے، وہ جزا و سزا کا دن، اس کا مالک و مختار بھی وہی ہے. یہ فطرت انسانی اس حیثیت سے اس کو جانتی. یہ ہیں دو بنیادیں جو ایمان بالآخرت کے لیے ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں. کچھ باتیں اور بھی تھیں جو اس بارے میں مجھے کہنی تھی. ایمان بالآخرت کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کو میں گنوانا چاہتا تھا. انشاءاللہ آئندہ یہ مضمون جاری رہے گا. ایک دو باتیں حالات حاضرہ سے متعلق ہیں. یہ تحفظ حقوق نسواں بل جو ہے، ابھی تک اس کا تذکرہ اخبارات میں ہے، اس پر سیمینار ہو رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. تو ایک بات تو آپ کے علم میں ہے، ہم نے اس پر ایک خصوصی اشاعت شائع کی تھی، ندائے خلافت کی. اس میں ابہام کوئی نہیں رہا کہ اب اس میں یہ کتنا کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور نہیں ہے. اس میں بہت ابہام پیدا کیا گیا، بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے، لیکن الحمدللہ کہ وہ ختم ہو چکا. اب اس کے باوجود جو ابہام پیدا کر رہے ہیں وہ سوائے ہٹ دھرمی کے اور ڈٹائی کے اور کچھ نہیں. چنانچہ ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خصوصی شمارہ جو پہلے بھی ہم لائے تھے وہ دوبارہ میں منگوایا ہے. اس روز بھی جو تھا وہ تقریباً سب نکل گیا تھا. یہ ندائے خلافت کا خصوصی شمارہ ہے جو اس کی ضخامت بھی معمول کے پرچے سے زائد ہے، لیکن قیمت وہی 5 روپے ہے، اور یہ گویا کہ لاگت قیمت سے بھی کم قیمت پر ہم اس لیے مہیا کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ دینی کام ہے. آپ لوگ نہ صرف یہ کہ خود اسے پڑھیں بلکہ اپنے حلقہ احباب میں اس کو پھیلائیں. یہ زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو شکوک و شبہات ڈالے گئے ہیں اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اس کا ازالے کی یہی شکل. جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، حدود آرڈیننس جو بھی تھا علماء نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا. اس پر جو اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کے جواب بھی میثاق میں ہم شائع کر چکے ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا اور جو اب بھی ہے، ہمارا پورا نظام گل سڑ چکا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہمارا جو ہے اور جو ادارہ ہے، ساری خرابی وہاں پر. ادروائز شریعت کے تقاضے بالکل واضح ہیں، علماء اس معاملے میں الحمدللہ کہ وہ علوم نبوی کے وارث ہیں، انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کیا شریعت ہے کیا نہیں ہے، کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے کیا نہیں ہے. پہلے بھی اس کی برکات ظاہر اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، ہماری نیت ہی خراب رہی ہے، ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ شریعت چاہتا ہی نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید جب بھی شریع احکام کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر خوف خدا نکل گیا تو شریعت بھی بازیچے اطفال بن جائے گی، کھلونا بنا لو گے تم اسے. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا. اور میں اس میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ حقیقی معنی میں شریعت نافذ کرنے کی کوشش جنہوں نے کی تھی اور اس کی جو برکات ظاہر ہوئی تھی انہیں چھپایا گیا دانستہ. ہمارے برابر کے ملک میں، کوئی دور نہیں، افغانستان، یہاں تو پھر بھی یہ شریعت بل بنانے والے کون ہیں؟ حدود آرڈیننس بنانے والے تمام علماء، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سب مل کر. اور اب سب نے انہیں اس وقت کے تحفظ حقوق نسواں بل کو قرآن و سنت کے خلاف، قرآن و سنت سے متصادم، اللہ سے بغاوت قرار دیا ہے سب نے. وہاں پر ہیں ہی سنی، اہل حدیث تو ہے نہیں وہاں پہ افغانستان میں، لیکن سنی فقہ بھی جو نافذ کی انہوں نے، فقہ حنفی، اس کی جو برکات سامنے آئی تھی وہ آپ بھولے ہوئے. عدل و انصاف فوری اور یقینی طور پر فراہم ہوتا تھا. ہمارے ملک میں عدل و انصاف جو ہے یہ تو صرف کاغذوں میں لکھی ہوئی شے ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کہاں عدل، کون سا انصاف، سال ہر سال تک جو ہے بلکہ پوری پوری عمریں گزر جاتی ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ انصاف کے اندر اگر تاخیر ہو رہی ہے تو وہ انصاف نہیں ہے، یہ تو ایکزیم ہے، سب جانتے ہیں. اول تو تاخیر بے شمار اور پھر انصاف ملتا نہیں ہے اس ملک میں الا ماشاءاللہ. یہاں تو سفارش چلتی ہے، یہاں تو پیسہ چلتا ہے، کرپشن کا دور دورہ ہے. ابھی آپ نے پھر لیٹسٹ رپورٹ پڑھی ہوگی، میں پہلے بھی توجہ دلاتا رہا ہوں، اسی ہفتے کے اخبارات میں وہ بات آئی ہے، پاکستان نے کرپٹ ممالک میں کون سا درجہ حاصل کیا ہے. صرف دو یا تین ممالک اس سے اوپر ہیں، تیسرا یا چوتھا مقام ہے پورے ورلڈ میں. یہ نظام کرپٹ ہے، زیادہ برکات ظاہر نہیں ہو رہی، اس کی اصلاح کیے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ بناتے رہیے، اب بیعت کے مسئلے کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی، اب کچھ اور، یہ ساری علمی باتیں. لیکن یہ کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں جب یہ کہیں خلاف قرآن و سنت کوئی چیز قانون بنا کر اور دعویٰ یہ کریں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، بس اب آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے اگر یہ صورتحال ہے اور اگر قوم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد کوئی شاید درمیان میں حائل نہیں. کھلے کفر پر اللہ کا غضب اتنا نہیں بھڑکتا جب تک اس طرح کی منافقت پر. اصحاب سبت کا واقعہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی شریعت کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا جس پر وہ عبرتناک سزا ملی تھی، ہولیے مست کر دیے گئے، بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے، عبرت کا نشان. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. چنانچہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا حدود آرڈیننس جو ہے اس کو ختم کر کے، اور تحفظ حقوق نسواں بل جو آپ نے پاس کیا ہے اور امریکہ سے شاباش لے لیے، وہ امریکہ پھر آپ کے سر پہ سوار ہے. طالبان کے معاملے میں آپ کو پھر کارنر کیا جا رہا ہے، کرزئی ہے وہ الزامات لگا رہا ہے، امریکہ ہے وہ الزامات لگا رہا ہے، بھارت ہے وہ الزامات لگا رہا ہے. چھوڑ دیں گے آپ کو، بخش دیں گے یہ لوگ، اور ہم نیچے لگے ہوئے ہیں بالکل. اور اب ساری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ اور نیٹو وہاں سے بھاگنے کی فکر میں ہے، افغانستان میں ان کے لیے کافی حیات تنگ ہو رہا ہے. کچھ تو سبق سیکھیں ان سے، یہی شریعت انہوں نے قائم کی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں. ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا شخص، لبرل سیکولر، لیکن وہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے افغانستان کے دورے کے بعد آ کر کہ طالبان نے جو نظام اسلامی قائم کر کے دکھایا افغانستان میں، دو چار اور اسلامی ممالک بھی ایسا ہی نظام قائم کریں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. کس چیز کی برکت تھی؟ حفاظ شریعت کی برکت. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کوئی ٹریننگ نہیں تھی، صرف قرآن و سنت کے جاننے والے تھے، قرآن و سنت کی بالادستی کو ماننے والے تھے اور شریعت کو نافذ کرنے والے تھے، اور کیا تھا ان کے پاس. یہ ہے وہ چیز، اور ہم انہی بحثوں میں الجھے رہے اور اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے اسے بھی نلیفائی کرنے پر تل جائیں تو پھر جو انجام ہوگا وہ معلوم ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. کہ وہ آپ کو بخشنے والے نہیں ہیں، ملزم ہم ہی قرار پائیں گے اور سارا نزلہ دنیا کا اسی پاکستان پر گر رہا اور گرتا رہے گا، لیکن ہم نے شاید طے کر لیا کہ اللہ کا دامن نہیں تھامنا، اس لیے کہ وہ تو شاید آج کل بے بس ہے، بے اختیار ہے. اختیار اور قوت امریکہ کے پاس ہے، لاٹھی اس کے پاس ہے، لہذا ہم سر جھکانے پہ مجبور ہیں. ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان علمی بحثوں میں الجھنے کی بجائے جب تک دین کو قائم و نافذ نہیں کرتے، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.